ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
بسم الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كون تھے دو لوگ ادھر کون تھا صدف تھی ایک صدف حصہ کدھر ہے جی چلیے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے کہ قصے میں کتنی باتیں ہیں نا عمل کی. ہم ان قصوں کو اگر ایک نظر بس ایسے گزار دیں تو ہو سکتا ہے کہ صرف مزہ آئے, لیکن مزہ تو تھوڑی دیر کے بعد چلا جاتا ہے, لیکن جو نصیحت اور عبرت ملتی ہے وہ بہت دیر تک رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بہت سارا بہت اچھا حکم دیا جو اصل میں تو ہمارے لیے تھا. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 23, ولا تقولن لشيئ اني فاعل ذلك غدا, اور کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا, بلکہ اس کی جگہ کیا کہا کریں, آئی 24, الا ان یشاء اللہ, ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کام میں کر دوں گا کل, یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ. یہ مراد ہے کہ اللہ بے بات کو ڈال دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيت, کبھی اگر بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں. پھر ہوگا کیا؟ وَقُلْ أَسَائِن يَحْدِيَنِ رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف. بہت ہی خوبصورت حکم ہے. پیچھے آپ کو واقعے کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ 3 سوال کیے گئے تھے تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں ان کے جواب کل دے دوں گا. آپ کا خیال کیا تھا کہ جبرائیل تو آتے ہی رہتے ہیں, کل تک آ جائیں گے تو میں پوچھ کے بتا دوں گا, لیکن آپ بھول گئے یا اللہ نے آپ کو بھلوا دیا. کس سوچ کے ساتھ؟ کہ چلو بعد میں اس سے ایک حکم امت کو بھی مل جائے گا. تو بعد میں 15 گزرنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے, اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ تھا, شرمندگی بھی ہوتی ہے, دوسرا بندہ انتظار بھی کرتا ہے, تو آپ کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ فیل ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی کہ آپ نے کسی کام کو اپنے اوپر نہیں لینا. بہت بڑی بات ہے اس میں. ایک تو دیکھیے یہ بات ہے انشاءاللہ کہنے کی, لیکن اس میں ایک انسان کی سوچ بھی سیدھی کی جا رہی ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تیسرے پارے میں الا ان یشاء اللہ رب العالمین, وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے, وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور سوال آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. میں ایک ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، پھر میں نہیں کرتا، تو میں سوچتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے جس نے میرا یہ ارادہ بدل دیا. اور ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، دن رات خود سے کئی نیتیں کرتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں. بڑی بڑی نیتیں نہ کریں، کل تو یہ پکاؤں گی. مثال ہے، آپ کہتے ہیں کل تو دال چاول پکاؤں گی، رات کو یہ نیت کر کے سوتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ ویسے ہی وقت سے پہلے سوچنے کے عادی ہیں، خاص طور پہ پکانے کھانے کے معاملوں میں. پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے، آپ نے پکا لیے کچھ اور، آپ نے روٹی بنا لی، سالن بنا لی. یہ کس نے آپ کے چاول دال چاول کے ارادے کو بدلا؟ اللہ یشاء اللہ رب العالمین. اللہ بندے کو توڑتا ہے. دیکھیے، بندگی کا رنگ جو ہے نا وہ ایک دم نہیں جڑتا. بعض دفعہ ہم انسان بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہم کہیں وہ ہو. دعا مانگے تو پوری قبول، ہم دعا مانگے اللہ کے حاضر، قبول قبول. اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کہہ دیں وہ ہو جائے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ ہماری انا کو توڑنا ہوتا. بہترین مینجمنٹ کا اصول ہے کہ جو چیز دوسروں کو مشکل لگے وہی کروائیں، اگر کوئی خود کو بدلنا ہوتا ہے. اور اگر ہر بات آپ نے ان کے کہنے پہ بدلنی ہے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ. جیسے مجھے ایک ہسبینڈ وائف کی بات یاد آ گئی، ہمارے اپنے گھروں کی بات ہے. شادی کے بعد لاڈ سے بیویاں بتا دیتی ہیں، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند. ہوتا ہے نا، خیال کرتا کہ چلیں بس جان چھٹے گی. تو ایک بیوی تھی، تو اس نے اپنے میاں سے کہا کہ مجھے شلجم نہیں پسند. آپ کو تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے ہسبینڈ مسلسل 8 دن شلجم ہی لائے، اور نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سن لیں. کیا اب ان کی بیگم کو شلجم بہت پسند ہے؟ جب کچھ اور تھا ہی نہیں کھانے کو تو کھائے نا، جس نے کھائے تھی اس کو کیا پتا شلجم کیسے ہوتے ہیں. بچوں کی بھی اصل یہ مسئلہ ہے. یہ شروع میں بچوں کو پوچھیں کیا بناؤ گے، کیا دوں وہ بنا دوں، آس پاس بیٹھی ہے مائنڈ نہ کرے. میں ان کے ساتھ کل بھائی ان کے گھر کسی کام پہ، مجھے تو انہوں نے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا، میں خود بیٹھ گئی. اب ان کا چھوٹا سا بچہ جو ان کی بازو کے برابر ہے، تو یہ اس کو بہلا رہی تھی، پراٹھا کھاؤ گے؟ اچھا نہیں نہیں اچھا یہ بناؤ تم، اچھا وہ کھاؤ گے. تو مجھے بازی تو آ رہی تھی، میرے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو رہی تھی کہ یہ اتنے کو بنا وہ بنا دوں، اچھا یہ بنا دوں. اب یہ سے میں گلٹ یہ دے رہی تھی کہ میں اتنے گھنٹے اس کو چھوڑ کے گئی تھی، تو یہ میرے بعد اکیلا رہے یا بچوں بھائیوں کے ساتھ رہے، جو بھی ہے. لیکن وہ بچہ بگڑ جائے گا، بگڑ جائے گا. کہتے نا کہ تیری منتیں کر کر کے تجھے بگاڑ دیا، ورنہ تو اتنا برا تو نہیں تھا. تو یاد رکھیں، بچہ ہو یا بڑا، چاہتا یہ کہ میری چلے، لیکن اللہ کہتا ہے میری چلے گی اللہ یشاء اللہ. زندگی کے پیچھے ایک نظر تو ڈال کے دیکھیں. ایسی بڑی پرسنل بات، شاید آپ کبھی بھی کسی کو نہ کہیں. کیا آپ کالج لائف میں نہیں سوچتے تھے کہ آپ کی کسی اور سے شادی ہو جائے؟ پھر وہاں ہوئی، خاندان کے کزنز، ساتھ پڑھنے والے. میں نہیں کہتی کہ افیئرس تھے آپ کے، خیال تو بڑھتے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے، چلے آپ ہو سکتا ہے بڑے شریف دور کی پیداوار ہے، آپ کے ماں باپ نے کتنی جگہ آپ کا رشتہ سوچا، پھر وہاں ہوا اللہ انشاء اللہ. تو اس صرف اس جملے کو انشاء اللہ پہ نہ رکھے زبان کا، انشاء اللہ ماشاء اللہ اور میں ہستی ہوں ہماری نبیلہ عامر والا انشاء اللہ. وہ اب جب عادت ہوتی ہے تو وہ پھر شروع ہو جاتا ہے نا بلا استعمال چیزوں کو. تو بعد میں انہوں نے شیئرنگ کی کلاس میں کچھ ایسے ہی کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ 3-4 منٹ بولی ہوں گی، اور اس میں اللہ جھوٹ نہ بلائیں کوئی، انہوں نے 15 سے 20 بار انشاء اللہ کا. تو میں اپنی امبیرسمنٹ کو ختم کرتے ہوئے میں نے ان پہ کہا، آپ سب کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ نبیلہ عامر کے انشاء اللہ کی تعداد گن کے بنا کے لکھ کے لائیں. عادت ہوتی ہے. تو یہ کلچر بن جاتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن بعض وقت نہ سمجھی میں بولتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بتائے بس ایک کام کر لو تمہارے سب جذبے بدل جائیں گے، کہ انشاء اللہ میرے ساتھ وہی ہونا ہے جو میرا رب چاہے گا. دیکھیے، ایک دفعہ جب آپ کسی کی غلامی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا یا کا نا بدو، تو اصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری غلام تو میرا مالک. مثال سے سمجھیے, چلے لفظ غلام آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے آج کے دور میں, سروینٹ کہہ لیں, امپلائی کہہ لیں, اللہ کے لیے مثال نہیں صرف سمجھنے کے لیے کہ اللہ میں تیری امپلائی تو میرا ماسٹر. امپلائی لفظ کے ساتھ ہی کیا آتا ہے کہ ماسٹر کوئی کام دے گا. کیا کبھی آپ نے کوئی ایسے امپلائی دیکھا جس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے؟ نہیں ایسا نا. آپ کو کوئی, میں آپ کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں, کیا کرنا؟ کرنا کچھ نہیں پڑے گا, بس میں آپ کو رکھ رہی ہوں. تو کہے گا بیوقوف ہے, پھر ہمیں کیوں رکھ رہی ہیں؟ لفظ بندے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ کچھ انسٹرکشنز اوپر سے آئے تو میں اس کو فالو کروں. چلیے اتنی بات تو سمجھ آ گئی. اسی مثال پہ رہے, جب بھی کوئی آپ کے گھر ملازمت کرتا ہے کیا 24 گھنٹے آپ اس کو کام دیتے رہتے ہیں؟ مثال آپ کا ڈرائیور ہے, تو کیا آپ نے اگریمنٹ میں لکھا تھا کہ 24 آور ہی تم گاڑی چلاؤ گے؟ نہ آپ کہتے ہیں نہ ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا جس وقت آپ اس کو صرف گاڑی چلانے کا حکم دیتے ہیں صرف اس وقت وہ آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے, اور جس وقت اٹھ کے پیچھے کٹیا میں چلا گیا تو وہ آپ کا ڈرائیور نہیں رہا؟ بتائیے, وہ پھر بھی ڈرائیور ہے. اینی ٹائم آپ اس کو کہتے ہیں پھر ڈرائیونگ کا کہہ سکتے ہیں. چلیے اب ہم اللہ کے بندے ہو کر جو بندگی کرتے ہیں تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کام 1 گھنٹہ پورے دن کا نکال دیں, باقی ان بٹوین انٹرولز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کی کون سی انسٹرکشنز ماننی ہے؟ ان شاء اللہ رب جو کیا ٹھیک کیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, یہ بھی بندگی کا حصہ ہے. اپنے حالات کو ایکسیپٹ کریں, اسمائل دیں, اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑیں, رحم کھانا چھوڑیں, سیلف پٹی کا شکار ہونا چھوڑیں. یہ ایک سزا ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات سے خوش نہیں. میرا ہر فیصلہ میرے رب کا فیصلہ, تو میں اس پہ خوش ہوں کیونکہ میں اس کی بندی ہوں. جب کہے گا نماز پڑھوں گا تو پھر پڑھوں گی, ان بٹوین ٹو پریئرز میں کیا کروں؟ انشاءاللہ جو لے رب کی طرف سے لے, جو اللہ کرے وہ بہتر ہے. اس لیے زندگی میں خوش رہنے کا راز, میرے رب نے میرے معاملے میں جو فیصلہ کیا میں اس پہ خوش ہوں. جی
چلیے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سے بس یہ دعا کریں جو نمازوں کے درمیان جو بھی ہم کریں صحیح کریں.
جی بالکل, اور جو آپ کے ساتھ حالات پیش آئے نا اس پہ خوش رہیں, مطمئن رہیں. کوئی چیز غلطی کی دیکھیں, دیکھیے ڈرائیور ڈرائیور ہوتا ہے, مثال دے دیتی ہوں, وہ ڈرائیونگ تو کرتا ہے لیکن وہی ڈرائیور دیکھتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے سوئمنگ پول میں گرنے والا ہے, تو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا اس کو؟ بھائی میں نے کوئی پیسے تھوڑی لیے ہیں ان سے, یا میں نے اگریمنٹ میں یہ کہا تھا کہ میں ان کے بچوں کو بچاؤں گا, اور کل اگر پتا چل جائے کہ ڈرائیور دیکھ رہا تھا پھر بھی بچہ گر گیا اور اس نے نہیں بچایا, تو آپ کو کیا لگے گا؟ پوچھیں گے آپ اس کو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے جی باجی آپ نے مجھے کب کہا تھا میں اٹھاؤں؟ یہ رویہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے, بہت بھولے بنتے ہیں. لیکن اللہ ہمیں جن جن چیزوں کے اندر سے گزارتا ہے نا, اس میں اللہ کے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو انشاءاللہ ہم بولتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس پہ ایک چھوٹا سا سیشن ہوگا, سنا ڈھونڈ لیں گی. ربانیت کا ہمارا ایک موضوع ہے, ایک پوری بک پڑھائی تھی میں نے, بہت مشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سیشن میں کئی مہینے لگے تھے آج کی بات میں. اس کے اندر یہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لفظ ہیں نا, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, لا الہ, استغفراللہ, ہر ایک کی ڈسکرپشن تھی کہ اصل میں ان کی روحانیت کیا ہے. تو اگر آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ لنک ان کو آج ویب پہ ڈال دیں کہ اصل میں انشاءاللہ کہنا کیا ہے, کہ میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں. اور آپ کس کو دیتے ہیں اپنی قیمتی چیزیں جس میں اعتبار ہوتا ہے؟ آپ اپنی آرٹیفیشل رنگ اتار کے ہو سکتا ہے اپنی بچی کو بھی پکڑا دیں, لیکن گولڈ کی رنگ جس میں ڈائمنڈز لگے ہوں گے وہ آپ بڑے مضبوط ہاتھوں میں دیں گے, کس کو سنبھال کے رکھ لو. اللہ پہ توکل وہی کرے گا جو اللہ کو بڑا سمجھے گا. میرا خیال اتنی بات کافی ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ کہنا سکھائیں, اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں. اور جب آپ کی سوچ پوری نہ ہو, آپ نے بچے کو کچھ اور بنانا چاہا وہ کچھ اور بن گیا, یہ بہت بڑا روگ ہے آج کے دور میں. بچے کچھ اور چاہتے ہیں آپ کچھ اور بنا رہے ہیں, یہی سکھائیں کہ بیٹا اللہ نے آپ کے معاملے میں جو سوچا ہے وہ ٹھیک ہے. جیسے ایک ماں کی بات یاد آ جاتی ہے, ان کا بچہ صرف اس لیے ان سے ناراض ہے ماں باپ سے کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹرائل سمجھا, آپ نے مجھے بال سمجھ کے میرے پہ ٹرائز ماری ہیں, کبھی مجھے پاکستان بھیج دیتے تھے, کبھی مجھے یورپ بلا لیتے تھے, تو آپ نے میرا فیوچر نہیں بننے دیا. ابھی ماں باپ پہ اس کو گلا ہے، حالانکہ حالات ہی ایسے تھے، ماں باپ جو کرتے ہیں تو برا سوچ تو نہیں کرتے. تو اپنے بچوں کی برین اسٹارمنگ کریں. اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا کہ جن کی معاشرتی معاشی اجتماعی زندگی کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. مستقبل کے لیے بات کریں تو انشاءاللہ ہاں کوئی خوبصورت چیز دیکھی سبحان اللہ، کوئی نعمت ملی الحمدللہ، کوئی چیز ایسی دیکھی جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی تو کہا ماشاءاللہ. ہر چیز میں اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دس دن، یہی ہے اصل میں بندگی، یہ ہے توحید. اللہ کے علم پر آپ کو اعتبار، اس کے حکم پر اعتبار، اس کی تقدیر پر آپ کو اعتبار، اللہ کے اختیار اس کے اقتدار پر آپ کا اعتبار، اس کی قدرت. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن صورتوں میں توحید کا ذکر ہے نا، ان صورتوں میں الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ٹائپ کے لفظ بہت موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس صورت میں مل رہا ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، عادت بنتے بنتے بنتی ہے. کوئی بھی نیکی کریں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک، مستقبل کی خبر دیتے ہیں ہم، مثلاً کروں گا، آؤں گا، کھاؤں گا، جاؤں گا، آئی ول ڈو دس ان فیوچر. اور دوسرا اس میں ہم وعدہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی اللہ میں ضرور جاؤں گا. اچھا، اس کو بھی صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ کو موقع محل سے استعمال کریں. بس ہماری ہوتی ہے عام زندگی کی گفتگو، مثال ہے کہ آج رات کو یہ پکے گا، آج یہ کھائیں گے. اس میں ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی پھر آکورڈ لگتا ہے. اور بعض لوگ پھر اس لیے نہیں یہ چیزیں لیتے کہ پھر ہم مولوی لگیں گے یا ہم بہت ہی مدرسہ سٹائل لوگ لگنے لگ جائیں گے. آپ کہتے ہیں کل کروں گی، آ جاؤں، کوئی کہتا ہے آئیے گا آپ کے انشاءاللہ اس وائن. لیکن اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آج کھانے میں یہ پکاؤں گی، یہ بار بار یہ کھانے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یا آج میں گھر صاف کروں گی، یا آج میں کیا کروں گی، کچھ بتا دیں، آج واشنگ کروں گی. تو پھر آپ اس میں یہ نہیں کہتے آج میں انشاءاللہ واشنگ کروں گی، آج انشاءاللہ دال بناؤں گی، آج انشاءاللہ گوشت پکاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ جو ہے نا، یہ فارم کو سمجھیے، ٹو میک اٹ فارم. عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں، ہاں جب کوئی پوچھے چاہے آپ یہ کریں گے پھر کہ ہاں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. لیکن دل میں یہ خیال رکھیں کہ جب اللہ چاہے گا جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ چاہے تو میرے ارادے بدل جائے، اور اس کے بعد پھر بات اللہ کے ہاتھ میں. خیر اتنی بات تو ہو گئی. اب اس کے بعد آگے دیکھیے قصہ ایک قسم کا کنارے پہ لگتا ہوا دکھتا ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا سوری آخری حصہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، رہ گیا. وَقُلْ أَسَاءَ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور کہیے ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے اسے بہتر بھلائی کی طرف. اس کو دیکھ لیجیے، بہت ہی خوبصورت اصول ہے کہ آپ کہتے تو ہیں کہ میں یہ کروں گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دکھا دے. تفویض الامر الی اللہ، یہ چار لفظ یاد کر لیں عربی کے، تفویض الامر الی اللہ. تفویض ہے سپرد کرنا، افویض امر الی اللہ، پیچھے آپ نے پڑھا یہ وہی لفظ ہے کہ میں سپرد کرتی ہوں اپنے کام اللہ کے. جب بھی بندے کی یہ کیفیت ہو کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گی، نہیں ہے تو پھر لی اقرب من ھذا رشدا، پھر اللہ اس سے بہتر اسباب پیدا کر دے گا. یہی ہے دعا استخارہ کی دعا بھی، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی. یہی لفظ ہے نا کہ اللہ اگر تیری نظر میں کام اچھا ہے میرے دین میری دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے، تو تو اس کو میرے لیے، اس کی قدرت مجھے دے دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت ڈال دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. اور اگر تیری نظر میں یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے, تو اس کو مجھ سے دور اور مجھے اس سے دور کر. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ جی بولیے, آخری حصہ پوری تو میں نے بتا دی کہ اللہ اس کو میرے سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. وقت دور لیا خیر ہی سکانا, یہ ہے اصل میں اقرب من حاضر اشدہ, کہ اس کو تو دور کر اور اس سے بہتر چیز میرے لیے لے. اور یاد رکھیے کہ دعا استخارہ کے ذمن میں, یہ بات پہلے بھی میں نے کئی جگہ بتائی ہے کہ استخارہ کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ تو نہیں تھی اچھی, وہ چیز قریب آ جائے گی جو ابھی دور تھی. کیونکہ آپ خود کہتے ہیں مبدل لی الخیر ہی سکانا, تو کسی بھی چیز کا استخارہ شروع کر دیں وہ نہیں ہوگی نصیب میں, اس سے بہتر چیز آپ کی دعا کی وجہ سے قریب آ جائے گی. تو وہ ایک فارسی کا شعر بھی ہے کہ سپردم بتو مایا خویش را, تو دانی حساب کم و بیش را. میں نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا, یعنی یہ پکڑ اللہ, یہ ساری عام جانے میں نے کم نیکیاں کی ہیں یا زیادہ تو نہیں کی. آیت 25, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور وہ رہے اپنی غار میں, کیا کہا اللہ نے؟ اپنی غار, یونگی غار تھی, ہائلائٹ کریں, غار تو اللہ کی تھی, ان کا تو گھر تھا جو چھوڑا, گھر چھوڑا وہ ان کا نہیں تھا, کیونکہ وہ گھر ان کو اللہ سے دور کر رہا تھا. وہ دنیا جو اللہ سے دور کرے اس کو چھوڑا, اللہ نے غار کا مالک ان کو بنا دیا. تو ایک غار کا نہیں, پھر وہ تو پوری کائنات کی مالک بن گئے. یہی بات سمجھ آ جائے تو ہم کبھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے نہ ڈریں. ایک چیز جو آپ اپنی خوشی سے اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے آپ کو, میں اتنی دے گا کہ آپ تھک جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھے تو ڈر لگ رہا کہ یہ مجھے, اور اللہ یہ دنیا میں میرے بات سوچی تھی. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ کے سیکھ کے پڑھنا اور خود بغیر سیکھے پڑھنا, میرا ان کو چپ کرایا, بیٹا آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, اتنی منہ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے, اس کا سانس بند ہو جائے گا. میں نے یہ تو نہیں کہا آپ کو, بیٹا آپ بھی لکھیں, سب لکھ رہے ہیں نا, آپ بھی لکھیے, اس کو پین دے پیچھے, اس کے امی کے پاس بھیج دیں, ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے, وہ رہے اپنی غار میں. کیا کہوں میں, کہتی ہوں کہ بعض دفعہ تو آتے پڑھ کے بس دل کرتا ہے کہ اگل دو, لیکن خوف آتا ہے. کتنی دیر ہے؟ ثلاثمئۃ سنین, 300 سال. اچھا یہاں رک جائیں, اس کے نیچے لکھ لیں 300 جیسے ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی وزدادو, اور زیادہ کر دیا اس پر, تس ان نو, اس نو کے نیچے 09 لکھیے. دیکھیے میں آپ کو لکھ کے دکھانا چاہتی ہوں یہ کتنا خوبصورت انداز عربی کا. یہ عربی میں اس طرح سے ہے, پہلا کیا ہے؟ میت سنین, سب کو پتا 300, وز دادو پلس کیا ہے؟ نو. یہ انداز ہے لکھنے کا, دکھ رہا آپ سب کو؟ یعنی میت سنین وز دادو تس آ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں بولا؟ جی سمجھے سوال, کہنا تو ایسے چاہیے تھا نا, وہ 309 سال رہے, یہ کیوں کہا کہ 300 کے بعد پھر 9 اور رہے؟ جی کوئی آپ میں سے؟ جی فاضل بھائی, اس کے بعد 9 سال زندہ رہے. جی آپ کیا کہتے ہیں رشیدہ؟ جی
یہ کہ 300 سال تو رہے لیکن 300 سال ایکچولی 309 سال تھے, کیونکہ وہ شمسی کیلنڈر تھا.
جی یہ دیکھیے, اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ تین, کسی یہ والا 300, اس کا سے کر لیتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے نا. یہ دیکھیے 300 جمع 9 = 309, اور اگر خالی 300 ہوتا تو بات تو ایک ہی ہے نا. فرق کس بات کا ہے اس کو ہم دیکھیں. 300 سال جو ہے نا یہ شمسی ہے, شمسی کیلنڈر, اور 309 کر لیں تو قمری ہے. اس انداز سے لکھنے کی وجہ سے شمسی کیلنڈر سے حساب لگائیں گے تو 300 سال رہے, اور اگر قمری کیلنڈر کریں گے تو 309 آ گئے. یعنی اس ایک جملے میں دونوں گنجائش موجود ہیں. اور اگر اکٹھا 309 ہوتا تو پھر سو پھر اگلا ہمارا سوال ہونا تھا, چلی شمسی تھا کہ قمری تھا. یہ ہے اللہ کا کلام, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, ہم اس کا حق دے ہی نہیں سکتے. یقین کیجئے کہا 309 سال رہے. چلو کوئی بات نہیں. قل اللہ اعلم بما لبثوا, آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنا عرصہ وہ رہے. پھر دوبارہ وہی انداز, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضمون کی تکرار ہے. تھوڑی دیر بات ہو کے پھر وہی موضوع آ رہا ہے, کتنے تھے کتنا رہے. اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اللہ کو پتا ہے وہ کتنا رہے, بحث میں مت پڑو. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. ابصر بھی واسمی, خوب سننے والا, کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا. مالہم من دونہ من ولی, اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. ساری بات کے اندر سے جو بات نکلی کہ اللہ کی ذات اس طرح سے کاموں کو کرتی ہے, اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں, جس طرح کے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. اور آپ دیکھیے ساتھی, کارساز, مددگار, حمایتی, پشت پناہ, اور لفظ ولی ان سب لفظوں کو جمع کر لیتا ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے اختیار میں کوئی شامل نہیں, اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سورہ یوسف آیت 40 اور 67 میں بھی یہی بات تھی. ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ہم نے کیا پڑھا, ولم یکن لہ شریکم فی الملک, کوئی اس کے حکم میں شامل نہیں. تو پھر میں اس کے حکم ماننے میں دوسروں کو شریک کیسے کر دوں, میں کیسے ان کو اس بیچ میں لے آؤں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں خود کو. یہ ہے وہ چیز, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے صحابہ کہف کا قصہ پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو اتنے پروٹوکول سے کیوں پیش کیا, اس لیے کہ یہ لوگ رول ماڈل تھے ہم سب کے لیے. اس طرح سے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کر کے دکھا دیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنی زندگی کی روٹین توڑتے ہیں, کمفورٹ چھوڑتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے زیادہ نفع والا بھی بنا دیتا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کچھ کو کم. زیادہ قربانیاں دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ایک سنت ہے. اوور آل دیکھا جائے, اگر آپ پورے اس واقعے میں سے اگر بیٹھ کے تھوڑا سا 6-7 آیتیں چھوڑ دیں اور بعد میں بیٹھ کے پورے واقعے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے نا, اس میں سے عمل کی باتیں نوٹ کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اس قصے سے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے. ہوئی الحمدللہ. استقامت فی الدین سیکھا, اللہ کے لیے کھڑا ہونا سیکھا, اظہار سیکھا, گفتگو اور بات کرنے کے بارے میں بھی سیکھا ہے کہ سوچ کر بولو, بحثیں نہ کرو, انشاءاللہ کہو, بیکار ادھر ادھر کی باتوں کی ہاں میں ہاں نہ ملا دو, اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو, بحثیں نہ کرو, جھگڑے نہ کرو, بس بند کر دو, ڈھک دو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے قصے پھر کتنے خوبصورت اپنے بچوں سے شیئر کرنے میں, اور آپ ان سے یہ سیکھیں, آپ ان کو کہانیوں کے طور پہ جب یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ کتنا کچھ سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کو عمل والا بنا دے. اور ان لوگوں کی قبریں تو اب کہاں ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آج ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو نہ جانے ہم میں سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہو. ایک آخری بات جو ان کے قصے کے آخر میں جو تھی کہ اللہ پہ ڈال دو انشاءاللہ انشاءاللہ، اور غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، جس وقت یہ نکلے تھے کیا ان پتا تھا کہ ان کو اتنی شہرت ملے گی کہ دنیا کی سب سے سچی کتاب میں رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہوگا؟ پتا تھا ان کو، لیکن یہ ہوا تو پھر عمل کی بات کیا؟ آپ جب آج کوئی نیکی کرتے ہیں نا، تو مت اس کے لیے پہلے سرٹیفکیٹس مانگے ہمیں کیا ملے گا، یہ نیکی کروں گی تو اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا، اور اگر وہ نہیں ملا پھر مجھے تو کچھ نہیں ملنا. یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ کام کرتے جائیں، جس کو ہمارے زبان میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ بولتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ نیکیوں کو نہ گنو نہ تولو نہ ان کے ریکارڈ رکھو، بس کرتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. اخلاص بڑھاتے جائیں گے آپ کی نیکی کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد والوں کو فائدہ دلواتا ہے ان کے عمل سے، کب؟ جب انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور ہدایت پہ جمے رہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا ان سے ٹچ کرتے ہیں. جیسے یہ گھر سے نکلے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے. اللہ کے نبی جب ہجرت کے موقع پہ نکلے تو کدھر گئے؟ پہلے اپنے دوست کے پاس ہی گئے. کون؟ ابوبکر صدیق. اور دوست پہلے سے تیار تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ غار میں گئے، 309، تین کا لفظ تو آ گیا نا. اللہ کے نبی غار ثور میں گئے، 3 دن 3 راتیں وہاں رہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار سے نکلے، راستہ بدلا، اور وہ سارا سفر جو پیچھے آپ تھوڑا بہت سن چکے ہیں سیرہ کلاسز میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ جب گئے تو کتنی زیادہ آپ کو محبت ملی، کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی کے پیچھے بھی اسی طرح سونا نے 100 اونٹوں کی قیمت لگا دی تھی جیسے اس بادشاہ کا تھریٹ تھا. اس وقت ابو بکر کا آپ کے ساتھ نکلنا جان ہاتھوں میں دینا تھا، لیکن وہ نکلے. لیکن ان قربانیوں کا اثر کدھر گیا؟ ہمیشہ رہا. اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں پتا تھا. اگر اللہ کے نبی کو آنے والے حالات پتا ہوتے تو کبھی ملک تائل تو فائدہ نہیں اٹھانا، کبھی بھی نہ جاتے، کیونکہ یہ پتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کا محاسبہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کرتے ہو. سبق میرے خیال میں ایک حساب سے پورا ہو گیا، کیونکہ اب اگلی آیتوں میں صرف جنت اور جہنم کا حصہ ہے، اور آپ کو تو شاید اس میں زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ اس میں بہت ہی خوبصورت کڑوں اور کنگنوں اور سونے چاندی کی باتیں ہیں، لیکن وہ جنت کے مزے بعد میں آئیں گے. استقامت پہ دین کے مزے دنیا میں آتے ہیں. جب چاروں طرف لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے والے خوش ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں 27 سے 31 تک. اب اس کو ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں گے کہ اصحاب کہف پر تبصرہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس سے کیا سیکھا اور ان کا انجام کیا ہوگا. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی کتاب میں سے. بالکل اسی طرح کا انداز 21ویں پارے کی پہلی آیت کا بھی ہے سورۃ قصص میں. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اس میں کیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا، اب ذمہ داری دی کہ اس کو پڑھیے. وتلو، تلا یتلو تلاوتن، اسی سے پڑھنا، خود پڑھنا اور پڑھ کر سنانا، دونوں معنی آتے ہیں قرآن کے پڑھنے کی بات. اور یاد رکھیے قرآن کا مزاج پڑھنے والا ہے، لیکن وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ میں اللہ کے نبی کو کہا گا کہ آپ دوسروں کے لیے پڑھیں. تو پھر دوسروں کے لیے جب پڑھیں گے تو دوسرے کیا کریں گے؟ سنیں گے. تو قرآن کا انداز سننے والا ہے. مان لیجیے آپ جتنا مرضی قرآن گھر بیٹھ کے پڑھیں، ایون تفسیر کی کتاب میں سے تفسیر بھی پڑھ لیں، لیکن وہی بات جب آپ کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، رائٹ؟ اور تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے. تلاوت لفظ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، قاریوں کی زبان سے سنتے ہیں اور مذہبی کتابوں کو پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سائنس کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے حدیث پڑھنا جو اس کا متن ہے اس کو پڑھنا بھی تلاوت نہیں ہم کہہ سکتے. اسی لیے قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں. بس میم لگا لیں تلو سے پہلے. وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے. اور حدیث کو عربی زبان میں وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے, حدیث کی تلاوت نہیں ہو سکتی. حدیث کو پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تلاوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ کے سنائیے. تو لفظی تلاوت ہے قرآن کے لفظوں کو پڑھنا, جیسے ہم تلاوت کہتے ہیں. اور تلا یا تو تلون پیچھا کرنا ہوتا ہے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سننے والا اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری بھی ایک تلاوت ہے جس کو فالو اپ کرنا, جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنا. اور اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے. اسی لیے فرمایا کہ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. سورۃ النحل بھی صبر کیجیے, آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. یعنی جتنا لوگ آپ کو ستائیں تلاوت کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے. حق اور باطل کی کشمکش میں جب بھی مشکل وقت آیا اللہ کے نبی نے قرآن کو تھام لیا اور اس حکم پر عمل کیا کہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہی نصیحت دیں. تو ہم سب کو بھی اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے. کوئی چھوٹی بڑی مشکل ناگواری آئے ارد گرد زندگی میں, قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ کو ایسی تسلی بھی ملے گی اور گائیڈ لائن بھی مل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا کراؤن و یسماؤن و یبقون. اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد دلاؤ. کیوں کہتے تھے آپ کو پتا؟ کیونکہ ابو موسیٰ لشری کی تلاوت بڑی خوبصورت تھی. جب قرآن پڑھتے تھے ایسے لوگ وجد میں آتے تھے, شوق بھرتا تھا. تو حضرت عمر فرمائش کرتے ہیں, جیسے فرمائشی پروگرام تھا. آج کے مسلمان تو کچھ اور چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں, وہ قرآن کی کرتے تھے. تو کہتے تھے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد دلاؤ. پھر وہ پڑھتے اور صحابہ سنتے اور روتے جاتے. اور اچھی تلاوت کا ایک کرائیٹیرین ہے کہ سننے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں نم ہوتی ہیں, رونا آنے لگتا ہے. آپ عمرے پہ حج پہ جائیں نا تو لوگوں کے لیے تسبیحاں ٹوپیاں جائے نماز لانے کی بجائے کسی اچھے قاری کی آواز میں تلاوت کی سیریز لے آئے اور وہ لوگوں کو دے دیں, کس کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں. اب اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ پڑھ کے سنائیے, تو کیا ہمیں بھی کہا گیا؟ بالکل کہا گیا. قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح کا حکم ہے نا جس میں براہ راست کہا جاتا ہے وَتْلُ پڑھیے, تو اس میں نمبر ایک آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے, بس صرف آپ کو. ایسے سورۃ الم نشرف میں آتا ہے, الم یجد کا یتیم انف آبا, کیا ہم نے آپ کو یتیم پانے کے بعد جگہ نہ دی. پھر ایک دوسرا انداز ہوتا ہے آپ کو کہنے کا, وہ کیا کہ آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے, جیسے سورۃ طہٰ میں قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہہ دیجئے کہ میرے رب میرا علم بڑھا دے, ٹھیک ہے. اور تیسری ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کو پکارنے کی کہ کہاں آپ کو جا رہا ہے لیکن خطاب صرف امت سے ہوتا ہے, جیسے سورۃ طلاق میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی جی ان طلقتم النساء, میں آگے کی آیت ہے. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ نبی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن. صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, جب تلاوت تو ان کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ تدبر, غور و فکر اور علم والا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں خوب جانتا ہوں, کب اتری, سفر میں یا خزر میں. اور اگر میں جانتا ہوں کسی کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کسی آیت کو, تو اگر پھٹ جائے سفر کرتے کرتے, لیکن میں وہاں جاؤں گا اور اس سے سیکھوں گا. لوگ اتنا زیادہ شوق رکھتے تھے, ہم تو تھک جاتے ہیں نا, دہرائی سے ڈرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 10 دفعہ ترجمہ یاد کرتے ہیں روز؟ ہاتھ کھڑے کریں گے. 1 2 3 4 5 6 7. قاری آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں روز؟ یہ گن رہی ہوتی ہیں بس 10 دفعہ یا سبق پہ بھی توجہ ہوتی ہے؟ یاد ہو جاتا 10 دفعہ میں. آپ ارم آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں روز ترجمہ؟ ہم آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں جی؟ اور ادھر سے کون ہے؟ حاضرہ آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں جی؟ آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں سبق؟ جی ادھر سے آپ فرزانہ پڑھتی رہتی ہیں، آپ کے میاں گن رہتے ہوں گے. جی ادھر سے جی نورجہاں جی آپ، میرا تو 20 دفعہ پڑھتے ہوں گے، میرا آپ کے بارے میں یہ گمان ہے. بہت دفعہ پڑھتے ہیں. آصفہ آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں؟ آپ امرین آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں؟ جب تک یاد نہیں ہوتا. جبینا آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ شاہین آپ دیکھیں، آپ کو پتا 10 دفعہ آپ پہ امانت ہے، یہ آپ جانے اور اللہ جانے، لیکن آپ پہ امانت ہے. جی نہیں، مشورہ نہیں دیا، یہ حکم ہے جی. لفظی ترجمہ یاد کرنے کے لیے پھر بھی پڑھے، 5 دفعہ پڑھ کے یاد ہو گیا، پھر اگلا 5 دفعہ حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھے، تاکہ امانت نہ رہے کل قیامت کے. ٹھیک ہے، چلیے آ جائیں، اب لفظی ترجمے پہ شروع ہو جائیں گے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. کدھر جاؤ گے؟ راستہ بہت کٹھن ہے، اس راستے کے مسافروں نے اگر سختیوں کو برداشت نہیں کرنا تو اللہ ان کے لیے کیا کرے. جو لوگ اللہ کے راستے میں مشکل نہیں سرتے، محنت نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اس راستے میں مشکلات تو بہت آنی ہیں، لیکن آپ نے اس کی کوشش کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو کوئی بہترین جگہ مل جائے. اور حقیقت ہے کہ جائیں گے بھی تو کدھر؟ دیکھیے لوگ ایک ایک گانے کا بول 20 بار دہراتے ہیں، ایک ایک فلم کئی کئی بار دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو مزہ بڑھاتا ہے، حالانکہ نہ کسی گانے کے بول پہ 100 10 دفعہ لکھی ہیں اور نہ ان کے درجوں کی بلندی ہے. تو ہم کیا اتنے مصروف ہیں؟ ایسے ہی بیٹھ کے بندہ پڑھ لے پیار میں اور محبت میں، کیونکہ اللہ کے سوا کہیں جگہ نہیں. اور ہم پڑھتے ہیں پتہ کب؟ ایک ایک آیت، جب وظیفہ کرتے ہیں. اور وظیفہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہے اللہ سے. لوگ ایک ایک آیت 1,25,000 بار پڑھتے ہیں وظیفے کے لیے، تو کیا آپ یاد کرنے کے لیے 10 بار نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اسی میں امان ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افو بندہ درگزر، بندہ نواز تیرے افو بندہ در بندہ نواز میں. یعنی اللہ کے سوا اور پناہ کہیں نہیں ملے گی. چلیے پیچھے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہدایت جب آ جاتی ہے پھر وہ پھسلنے والی ہوتی ہے تو اس کو کیا کریں؟ تو میں نے اس وقت تو جواب دیا تھا کہ اس کو پنپ کر لیں. اب آئے 28 میں اس کا بہترین جواب دیا جا رہا ہے، اور میں اسی کی منتظر تھی. اپنی ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. ایسے اللہ والے، ایسے پیارے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے آپ. اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانی ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے اوپر جا چکا ہے. یہ ہے نسخہ. اچھے لوگوں کی کمپنی میں آ جاؤ. بس پھر کا لفظ استعمال ہوگا روکنا. اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی روشنی میں روک لینا. اور بس پھر جو یہاں آیا تو کسی کے ساتھ خود کو باندھ لینا, مراد سیلف کنٹرول ہے. اپنے آپ کو روک لو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں. اچھی کمپنی یہ ہدایت کے سفر کو موقف کر دیتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ کہتے تھے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو, کیونکہ یہ تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیں گے. اور آپ آزما کے دیکھ لیں, چند دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیں کچھ دن, وہ سب مولویوں کے خلاف, درس والوں کے اگینسٹ, اور سب کو ایکسٹریمس کر کرا کے آپ کو دل کو ہی بدل دیں گے. اور یہ آیت جہاں اتری تھی وہاں مکہ والوں کا کچھ مطالبہ تھا کہ بلال حبشی, عبداللہ بن ام مکتوم, عمار بن یاسر, خباب جیسے لوگ مفلس نادار ہیں, کیوں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ یہ جن محفلوں میں ہوں گے وہاں سیکھنے نہیں آئیں گے. اللہ کہتے ہیں وہ ان کو مفلس نادار لگتے ہیں, اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم ہے, آپ انہی کے ساتھ بیٹھا کریں کیونکہ آپ کا دل ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں, یریدون وجہہ, وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. یہ ہے بیسٹ کمپینین شپ کا کرائیٹیریا. بنا لیں اس کو اپنے لیے چیک لسٹ, کن کو دوست بناؤ, میری سہیلیوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر ایک, یا دون ربہم, رب کو پکارے کبھی کبھی نہیں, بالغداتی ولشی, صبح و شام, مراجے کے ہر وقت. پھر دوسری خوبی, یریدون وجہہ, وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوں, اللہ کو خوش کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو, آپ کو یا مجھے خوش کرنا نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور آپ کی نگاہیں نہ ہٹیں ان سے, ان سے آپ کی نظریں نہ ہٹنے لگے, جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کی آرائش کرتے ہیں. دہرا دی وہی بات کہ ان غلاموں اور بے آسرا لوگوں سے آپ کی توجہ ہٹ کر کہیں بڑے بڑے سرداروں, امیروں, بڑوں کی طرف نہ ہو جائیں, کہ جس سے لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ دنیا کی زیب و زینت آپ کو بڑھ. ولید بن مغیرہ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو, دولت مند کیوں نہ ہو, ابن مکتوم کو نظر انداز کر کے اس کو اہمیت نہیں دے سکتے. دیکھیے ترجمے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے, اگر ایک ایک لفظ پہ نظر نہیں رکھیں گے تو بھول جائیں گے. حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی غریبوں سے نظریں نہیں اٹھاتے تھے, لیکن آپ کو کہہ کر ہمیں سکھایا گیا. اور دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کو ایک کرائیٹیرین دیا کہ امیروں کے در پہ جا کے نہ بیٹھو, کہ شاید یہ دین پہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لالچ تو کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ اللہ ایسے باثر لوگوں کو دین میں لائے کہ جو دوسروں کو بھی لے آئیں, بس یا اتنے پیسے والے لوگ دین پہ آئیں کہ کسی دکھ سکھ میں کسی دوسرے سے مانگنا ہی نہ پڑے. لیکن اس سوچ سے کہ یہ چونکہ امیر ہیں تو یہ اعلیٰ ہوں گے, پان ہوں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سورہ ہجر میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں 88 میں, لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان سے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے, اور آپ ان کے امیروں کے بارے میں فکر مند بھی نہ ہوں, اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں. تو یاد رکھیے, امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی, اصل امیری دل کی ہے اور اصل غریبی دل کی ہے. بعض دفعہ دین کی طرف بلانے والے کے لیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگوں کا باہر حال ایک اثر ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی ایک حق کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ کئی دوسروں سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد والے لوگ جو ہیں وہ خواہش رکھتے تھے کہ بڑے لوگ آئیں, جیسے حضرت عمر کے لیے آپ نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی کو اسلام دے دے, اور اللہ نے قبول کی, اور عمر کے اسلام کے بعد اسلام باہر آیا. غریب بیچارے ایمان لے بھی آئے تو وہ یا تو مجبوریوں کی چکی میں ہوتے ہیں یا ظلم کی چکی میں ہوتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب اسلام لائے تو مکہ میں کمزور لوگوں پر جو ظلم و ستم تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا. تو اس سوچ سے تو ہم مانگ سکتے ہیں لیکن ان کو اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے. امام بخاری کو جب گورنر نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھائیں, کل سنے آپ لوگوں نے, تو ان کا جواب کیا تھا کہ یہ ان کی محفل ہے, آپ ادھر تشریف لائیں, میں نہیں جاؤں گا وہاں. تو یہ ان کی شان تھی, اس دور کے لوگ اتنا رو برداشت کر لیتے تھے, اب تو ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. حالانکہ مجھے یقین ہے جتنی آپ کے اندر دین کی نام پہ نہ ہوگی نا اتنا دوسرے لوگ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. جتنی آپ لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز اور سہولتیں دیتے جاتے ہیں نا لوگ اتنے ڈھیلے بھی ہوتے جاتے ہیں. تو بہرحال ولا تطیمن اخفل نقل بہن ذکرینا, غافل لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. سوچیے ذرا میں کن کے ساتھ بیٹھتی ہوں, میری دوستی کن کے لیے, کون ہے جو لوگ ہیں. اور یہ جو لفظ نا عینا, یہ اصل میں عینان تھا, نون گر گئی ہے ان سے مضاف کی وجہ سے, یہ ہوتا ہے اکثر. تو اشارہ بس یہی ہے کہ کلاس سسٹم کو اسلام نہیں مانتا, بس آپ کام کرتے جائیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہیں, جس میں خیر ہوگی اللہ لے آئے گا. اور وہ حدیث روایت آپ بہت معروف روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال پھول عطر بیچنے والے جیسی ہے, یا تو تمہیں خوشبو تھوڑی دے دے گا, نہیں بھی دے گا تو بار بار ڈھکن کھولے گا تو کچھ خوشبو تو تمہیں آئے گی نا پاس بیٹھنے سے. اور بری صحبت والے کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی ہے کہ اس کا دھواں اور اس کی کالس تو تمہیں پہنچے گی. تو اپنے بچوں کی اچھی کمپنی پہ توجہ دیں. لفظ غدوب اور اسال, غدوب کہتے ہیں دن کے ابتدائی حصے کو, چھوٹا سا نیچے لکھ لیں اے ایمز, آج کی زبان میں جب ٹائم لکھتے ہوئے اے ایم غدو, اور اشیش پی ایمز آخری حصے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے ایک بہت خوبصورت کہ اللہ احینی مسکیناً وجعلنی فی زمرۃ المساکین, کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی مسکین رکھنا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں سے اٹھانا. کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ کمپنی کا اثر بھی ہوتا ہے اور آخرت میں یہ لوگ جلدی جائیں گے جنت میں. روایت میں آتا ہے کہ غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے امیر لوگوں کی نسبت, اور واقعی اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں. فرمایا وَتَّوَاخَوَاهُ, یہ بھی چیز دیکھ لیجئے, جب دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو خواہشیں آ جاتی ہیں اور پھر کام حد سے بڑھتا ہے. امرہ فروتا, اصل ایکسٹریمسٹ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے دور ہیں, کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں خرچ کرنے میں ہر جگہ افراط اور تفریط ہے. تو ہم سب اس پہ رکے. اور پھر آیت 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, پھر دیکھیں حق کا لفظ آگے, آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی بس یہ واقعے کو اب کلوزنگ دی جا رہی ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, یہ دین سچ ہے, مان جاؤ, دل جما لو اب اس پہ. فمن شاء فلیوم, جو چاہے اس پر ایمان لے آئے, فمن شاء فلیکفر, اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. اب کوئی بیچ کا راستہ نہیں. پیچھے ہم سن چکے ہیں سورت بنی اسرائیل میں کہ کفار مکہ نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی, سمجھوتوں کے نام پہ آپ کچھ ہماری مانے کچھ ہم آپ کی مانے, کا نہیں کو لے لحق کو میرا بیکم, تھینک یو, آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ ود مائی ریلیجن, دیٹس اٹ. تو دو ٹوک بات ہے کہ حق کی حق الحق کی طرف سے آگے پیش بھی کر دی ہے, یا تو مان لو یا چھوڑ دو, لیکن میں بھکوں گا نہیں اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. سورۃ دہر آیت 3 میں بھی آتا ہے انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا, اب اما شاکرن, چاہو تو شکر گزار بن جاؤ, شکر گزار بنو پورا, اور چاہو تو نہ شکر بن جاؤ. لیکن انجام دیکھ لو کہ انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. کیسی ہے وہ؟ احاط بہم سرادقھا, اس کی کناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی, یعنی ان کو جب جہنم کی کناتوں میں ڈالا جائے گا. کنات سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ پرانے دور میں شادیاں ہوتی تھی تو کیا لگتے تھے؟ ٹینٹ, تمبو. امیجن کریں کہ بہت سارے لوگ کسی ٹینٹ کے نیچے انجوائمنٹ میں تھے اور اس ٹینٹ کو آگ لگ گئی, تو وہ ان کے اوپر ہی ایک چھتری کی چھتری نہیں پڑ جائے گی آگ کی. یہ ہوگا جو ہندوں میں احاط بہم سرادقھا، وہ ان کو جلا کے راکھ کر دے گی، گھیر دے گی. پھر وَإِن يَسْتَغِيثُوا، پھر اگر وہ پانی مانگیں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی فریاد رسی ایسے مایا کے ساتھ کی جائے گی. یہ ذرا سا ما ہے نا، اس کو پانی کی جگہ مایا لکھ لیں، لیکوڈ ہوگا، پانی تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم سندر چلو شکر ہے جہنمیوں کو پانی تو ملے گا، نہیں پانی کیسا ہوگا، کل موہل، کھولتے ہوئے تیل کی تلچھڑ جیسا. کیا کرے گا وہ؟ یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی ڈرنک، اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے آرام کی. محل کا لفظ بہت جگہ اور بھی آگے آئے گا. تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، لاوا ویلکنوں کو بھی کہتے ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، مولٹن قسم کا کاپر، پگھلا ہوا تانبا. سورہ ابراہیم کی آیت 16 میں بھی آتا ہے، جہنمی کو پلایا جائے گا ماءً سدید، زخموں سے رسنے والی پیپ. تو یہ ایک سیال ہوگا، ایک مادہ ہوگا، مایا ہوگا، لیکوڈ ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ چہروں کی کھال بھن جائے گی. کیا فیل ہوتا ہے، ایک دم ہوتا ہے دل کو. اور یہ جو لفظ ہے سرادقھا، یہ سرادق کی جمع، یہ ربائی ہے، اس کا روٹ ورڈ نوٹ کر لیں، سین را دال قاف، چار دیواری کو کہتے ہیں، خیمے کی چادر، قناد تمبو، آگ کی دیوار. کتنے 40 سال لمبی یہ دیوار ہوگی جس کے اوپر سے کوئی گزرے. اور یستغیثو یا استغاثو، یعنی جو پانی مانگنے کی بات ہوئی، یغاثو اور یستغیثو غوث سے ہے، غین یاسا غیث بارش کو کہتے ہیں، جو بڑی دعاؤں سے ہو. استغاثہ دائر کرنا بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کا حال یہ ہوگا. اب اس کو سنتے ایک دم دل ہلتا ہے، تو فوراً تقابل آ گیا جنتی. پھر اب اصحاب کہف کی ساری نیکیوں کو ذہن میں لے آئے جو ان سے ہوئی، تو ان کا انجام دیکھ لیجئے. اور آج ہم اپنے لیے بھی یہی دعا کریں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا ندی اجر من احسن عملا، ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے اس کا عمل جس نے کہ اچھا عمل کیا، یعنی لوگوں کے احسن عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن، انہی لوگوں کے لیے رہنے کے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. پہنیں گے کیا؟ یحلون فیہا من اسامر من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے، یہ نوٹ کیجئے گا، خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے، عزت ہے، محبت ہے. جیسے عام لوگ تو خود پہنتے ہیں، لیکن دلہن کو زیور پہنائے جاتے ہیں. کیا پہنائے جائیں گے؟ من اسامر من ذہب، سونے کے کنگن. اساور اسورتن کی جمع یا سیوار کی جمع، کنگن، بریسلٹس، کچھ بھی کہہ لیں، ذہب سونے کے. ویلبسون ثیابن خضر من سندس، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم، جیسے آرگنزا یا شفون، پتلا سلک، پیور سلک. اور وہ استبرق، اور موٹا ریشم، مراد ہے اوپر باریک ریشم ہوگا اور نیچے اس کے تھک ریشم ہوگا، یعنی اس کی لائننگ. وہاں بھی لوگ سی تھرو کپڑے نہیں پہنیں گے، تو کیا وہ کپڑے جو دنیا میں پہن کر بھی سب کچھ دکھے. متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. ارائک اریکتن کی جمع، دلہن کی مسحری. آ رہا نا ذہن میں ایک دلہن کے تصور، مسحری بھی بڑی خوبصورت ہے. اور چھپر گھاٹ کبھی دیکھا؟ پہلے دور میں چھپر گھاٹ ہوتے تھے، اوپر ایسے کپڑے کے پر کرٹنز ہیں، جھولے کی طرح کے جھولے، اور دلہن بیٹھی ہے اور اس نے اتنا خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا, کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی. کہاں گئی مشکلیں دین کی, قربانیاں, مجاہدے, تڑپنا تڑپانا سب ختم. یہ ہے دین کے لیے محنت کرنے کا انجام, اللہ کے لیے زندگی لگانے کا انجام کتنا خوبصورت ہے. مشکلات تو صحابہ کو یاد بھی نہیں رہیں گی جنت کو دیکھ کر. حدیث میں آتا ہے کہ دور سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت دکھائے گا جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا لیکن صبر کرتا رہا. پھر اس سے بعد میں پوچھا جائے گا, آپ بتا کیا تکلیفیں آئی تھی تجھے آج بدلہ دیا جائے, تو کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تو آج تک تکلیف کا نام نہیں سنا. اور یہی اپوزٹ معاملہ جہنمی کے بارے میں بھی ہوگا جو بڑا پھلتا پھولتا تھا دنیا میں, نعمتوں میں تھا, اور قیامت کے دن خوف زدہ ہوگا کہ آج مجھ سے حساب ہوگا, لیکن کہا جائے گا جاؤ ذرا اس کو پہلے جہنم کا ٹور کروا کے آؤ. اور دور سے جہنم دیکھ کے واپس آئے گا جب تو کہا جائے گا بتا کیا نعمتیں ملیں گی, ملی تھی تجھے کیا نعمتیں ملی تھی زندگی میں, تو کہے گا اللہ میں نے تو آج تک کبھی نعمت کا نام بھی نہیں جگہ. یہ ہے دنیا, یہ ہے دجل, جس کے لیے خوش ہیں یا جس کے لیے روتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے, بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مانے. جو مرتفع ہے نا, اتفاق کہتے ہیں کوہنی رکھ کر آرام کرنا. جیسے یہ دیکھیں دونوں کوہنیوں کو ٹکا کرنا, تو بعض دفعہ ہم چہرہ یوں کرتے ہیں نا, یہ ہے مرتفقہ کہ تھک جاتا ہے انسان یا کبھی ریلیکس ہونے کے لیے چہرے کو کوہنیوں اور ہاتھوں کے بیچ میں دے, یعنی لہر موڈ کی اشارے ہے. لہر کتنا کچھ ہے. آپ کبھی اللہ کے نبی کا انجام سوچیں جو مزے آپ کے جنت میں ہوں گے, اور جو مشکلات آپ کی زندگی میں تھی اس کے بعد جو دل مطمئن تھا, سکون میں تھا. بلال کو سوچئے, عمار کو سوچئے, حباب بن عوض کو سوچئے, تو پھر ہم اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آرام سے ہم حسب تم ان تدخل الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, کیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, ہم وہی کریں جو سب کر رہے ہیں لیکن جنت ہمیں سب سے اعلیٰ مل جائے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں اللہ کے لیے اپنے سٹیٹس کو اور اپنے حالات کو اگر تھوڑا سا کم بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اب آپ لوگ کو شیئر کریں, کیا ملا آپ کو اس میں سے؟ جی مائدہ آپ کافی دن کے بعد آئیے, آج کدھر تھے آپ؟ آپ کو پتہ طبیعت ٹھیک کب نہیں ہوتی, وائرل پھیلا ہوا نا اس لیے. باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہوئی تکلیف؟ آپ قرآن پڑھنے والوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے, آپ یہ کہیں کہ میرے کسی گناہ پہ میں بیمار ہو گئی تھی. ہم کبھی وائرل کو کبھی بیکٹیریا کو کہتے ہیں, یہ میں آپ کے ناطے سے سب کو سکھا رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ سوچ سیدھی ہو جائے تو عمل بھی سیدھا ہو جاتا ہے. جی ادھر سے کوئی, آپ کا نام کیا ہے؟ مسرت ہے آپ, یہ مڈل میں جا. آپ کا نام کیا؟ جی 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 عابد, آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے ساتھ مسرت ہے. آپ کا نام کیا؟ ناہید بیگ. آپ کا نام کیا؟ آپ دونوں, آپ کا نام کیا؟ ساجدہ. لاسٹ نیم کیا؟ ساجدہ کھوکھر ہے. جنجو بھی ہے آپ میں سے کوئی؟ آپ کا نام کیا؟ جی آپ کا نام مسرت ہے. آپ جنجو, پورا نام کیا؟ شروع میں آپ کا فرزانہ جنجو. اچھا ٹھیک ہے, جو بھی ہیں آپ لوگ جی, کیا شیئر کیجیے آپ پلیز. مڈل میں جو جی آپ, جی آپ نرین انٹی, آپ نے کیا سیکھا؟
سیکھا
ایمان کا راستہ چھوڑ کر فلاں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور ادھر سے عارف آپ نے کیا سیکھا؟
میں نے دیکھا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے,
تصور بھی نہیں اس کا ہم کر سکتے, باقی باتیں تو دور کی بات ہے. جی آپ
سے
جی,
اور
شکووں کی جگہ
دعائیں, اپنے اندر سے سختی نکالنی ہے اور اپنی کمپینین شپ کو
اچھا کرنا ہے,
امپروو کرنا ہے, اور بیکار باتوں, خاموشی بہتر ہے بیکار باتوں کی جگہ. اینڈ
صحیح, یعنی کیلو کال کی بجائے خاموشی بھی نا آخر میں, کہ اچھی صحبت رکھو اور برے لوگوں کے ساتھ نہ لے آؤ. تو ہوتا پتا کیا کہ جب ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا, یا قرآن کو لے لیں, اسلام کو لے لیں, تو ہماری طاقت بڑھتی ہے. کیسے؟ آپ لوگوں نے کبھی مقناطیس یعنی میگنیٹ اور لوہے کو دیکھا کیا ہوتا ہے؟ جب بیچ میں مقناطیس ہوتا ہے نا, تو لوہے کے ٹکڑے اس کے ساتھ آتے ہیں نا, تو وہ بھی جڑ جاتے ہیں, اور جو ہی آپ بیچ میں سے میگنیٹ نکالیں گے نا, تو وہ مقناطیس کے سب ٹکڑے بکھر, لوہا پھر لوہا بنتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں, آپ کچھ نہیں, ہم جتنے لوگ ہیں نا, ابھی کلاس ختم ہوگی ہم بکھر جائیں گے, ہم لوہے ہیں. یہاں جب آتے ہیں نا, تو یہ بس بر نفس کمال لذین یدون ربک, یہ ہم سب کو جوڑ دیتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے اسٹرانگ نہیں فیل کرتے خود کو, آئی کین ڈو اٹ. گھر جا کے یا عمل کے وقت میں کمزور کیا ہوتا ہے, وہ پھر ہم لوہا ہوتے ہیں. تو مسلسل قرآن کا پانی ملتا رہے گا نا, تو آپ انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ واقعی خود میگنیٹ بن چکے ہوگا. آپ پتہ ہے کہ لوہا میگنیٹ میں بھی ڈھل جاتا ہے, ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لوہا یعنی آئرن میگنیٹ بن جاتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر جب آپ دوسروں کو پھر انرجی دینے کے قابل ہوتے ہیں. جی آن لائن پہ بھی لکھی آپ
نے,
پوچھ لیجیے. یہ دیکھیے, ٹی وی آن کر کے دیکھتی ہیں یا ایسے ہی بند کو دیکھتے رہتے ہیں؟ بند ٹی وی دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے.
بچوں کے لیے ٹی وی رکھنا گھر میں, اس کو بند کر دو, بچوں سے کیسا ہوتا
ہے, بس پیچھے سے سوئچ نکال کے دیکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ,
میں نے کہہ رہا تھا کہ استقامت میں دین کے مزے دنیا میں ہوتے ہیں.
جی, استقامت کی وجہ سے دنیا میں بھی دین کے مزے ملیں گے, وہ جنت میں تو جا کے بعد میں ملتا ہے, دنیا میں بھی ملتا ہے. یہ چند کمنٹس اردو سے بھی, یہ ساری ادھر نیٹ سے بھی پڑھ لیتے ہیں. حق از فرام اللہ اینڈ اٹس اپس اٹ اپ ٹو اس ویدر وی بلیو, اور اللہ راستے میں دکھا دیے. بالکل, آپ کے بارے میں سوچنے کا کتنا عمل کیا, کہاں جگہ عمل کی ہے. یعنی مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد حقیقت میں ہمیں اپنی فکر لگ جاتی ہے, اور دعا کریں گے یہ لگی رہے, اور سنتے رہیں گے تو فکر بھی لگی رہے گی, چھوڑیں گے تو فکر بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اسلام حلہ بنا دے. کل بڑا خوبصورت ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں اس سورت کا تھیم اور بھی کھل کے سامنے آئے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی, جزاکم اللہ خیرن کثیر واسن الجزا استاذہ. الحمدللہ, ہم سب کو اپنا بہترین سیلف چیک کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس پورے ویک میں جتنے بھی لیسنز ہم نے کیے ہیں, اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے, اور اپنے لیے عمل کی باتیں بھی نکالنی ہیں ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. وداؤٹ دیز کلاسز آئی فیل لاسٹ. جی بالکل صحیح بات ہے, اور بیکاز اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے نا, ہماری زندگی کا مینول, وہی نہیں پتا ہوگا تو ہمارے معاملات کے سوالات جو ہیں وہ سب کے جواب کہاں سے ملیں گے, اور وہاں کی گائیڈنس کہاں سے ملے گی. ظاہر سی بات ہے, الحمد للہ. انشاءاللہ ہم بھی اس کو یہی کنکلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. اور کل تو فرائیڈے ہے تو سورۃ الکہف جب ہم ریسائٹ کریں گے اب تو اور اسپرچوئلٹی انکریز ہوگی نا انشاءاللہ. بیکاز اب سمجھ آ رہا ہے ڈیپتھ کے اندر کہ آخر میں نے کیا پڑھا اور اس کا کیا مقصد ہے, کیا حکمت ہے. الحمدللہ جی, جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.